حق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ، شاہ جو تو تنخا غریب نواز، میرے مشکل کشا شاہیب نواز، ہر گھڑی فیض عام ہے تیرا، ہر گھڑی فیض عام ہے تیرا، ہر گھڑی فیض عام ہے تیرا، وہ کیا ہے عطا غریب نواز، شاہ جو تو سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا شاہیب نواز۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے احتکاب کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، احتکاب کی نیت کی ہی نہیں تھی، تو اب صرف کھانے پینے کے لیے احتکاب کی نیت نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعزیت کرنے کا طریقہ مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے ایک جگہ تشریف فرماتے، لوگ گروہ در گروہ حاضر ہو کر تعزیت کرتے جاتے۔ ایک اعرابی یعنی عرب کے دیاتی نے حاضر ہو کر عربی اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: صبر کیجئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ صبر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ رعایا کا صبر سردار کے صبر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کا اجر ان سے بہتر ہے، اور اللہ پاک ان کے لیے آپ سے بہتر ہے۔ یہ اشعار سن کر صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس دیہاتی کی طرح کسی نے مجھ سے تعزیت نہیں کی، گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند فرمایا۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، من تو مت انجان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کسی کے انتقال پر اس کے رشتہ داروں سے غم خاری کرنے، تسلی دینے اور صبر کی تلقین کرنے کو تعزیت کرنا کہتے ہیں. کسی مسلمان کی غم خاری کرنا اور اس کے دکھ درد میں شریک ہونا ہمدردی مسلم کہلاتا ہے. اور ہمدردی مسلم یعنی مسلمان کی ہمدردی کی کئی صورتیں ہیں. مثلا بیمار کی عیادت کرنا، کسی کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرنا، کاروبار میں نقصان ہو گیا کسی کا یا مصیبت پہنچی، اس پر اظہار ہمدردی کرنا وغیرہ وغیرہ. احادیث مبارکہ میں مسلمان بھائی کی مصیبت پر اسے تعزیت کرنے کے فضائل آئے. چنانچہ موت کے تین حروف کی نسبت سے تعزیت کے بارے میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں. نمبر ایک، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے. نمبر دو، جس نے کوئی قبر کھودی اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے سب پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. اور جس نے کسی میت کو کفن پہنایا اللہ پاک اسے جنت کے حلے یعنی لباس پہنائے گا. اور جس نے کسی غم زدہ سے تعزیت کی اللہ پاک اسے تقوی کا حلہ یعنی لباس یعنی پرہیزگاروں کا لباس پہنائے گا، اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اور جس نے کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کی اللہ پاک اسے جنت کے حلوں یعنی جنت کے لباسوں میں سے دو ایسے حلے پہنائے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں بن سکتی. اور جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین یعنی دفن کرنے تک ساتھ رہا اللہ پاک اس کے لیے ایسے تین قیرات ثواب لکھے گا جن میں سے ہر قیرات احد پہاڑ سے بڑا ہوگا. نمبر تین، جو کسی ایسی عورت سے تعزیت کرے جو اپنے بچے سے محروم ہو گئی ہو تو اللہ پاک جنت میں اسے ایک بہترین چادر پہنائے گا. یہ حدیث شریف تو یہاں تک پوری ہوئی. عورت سے جہاں تک تعزیت کا تعلق ہے تو عورت سے صرف اس کے محارم تعزیت کریں گے. غیر مرد جو ہوتے ہیں نامحرم یہ تعزیت عورت سے نہیں کریں گے، ان کو اجازت نہیں ہے. اس طرح بیمار ہوئی تو ان کی عیادت غیر مرد نہیں کریں گے، صرف محارم عیادت کریں. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تعزیت کے ایسے پیارے الفاظ ہونے چاہیے جس سے اس غم زدہ کو تسلی ہو جائے. مفتی صاحب اپنے بارے میں فرماتے ہیں، فقیر کا تجربہ ہے کہ اگر اس موقع پر غم زدوں کو واقعات کربلا سنائے جائیں تو بہت تسلی ہوتی ہے. تمام تعزیتیں ہی بہتر ہیں مگر بچے کی وفات پر محارم کا اس کی ماں کو تسلی دینا بہت ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت میں تعزیت میں یہ کہے، اللہ تعالی میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت پر ڈھانکے اور تم کو صبر عطا کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی. لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَأَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. ترجمہ، خدائی کا ہے جو اس نے لیا دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر یعنی وقت مقررہ کے ساتھ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے اس طرح تعزیت فرمائی، یرحمک اللہ ویأجرک، یعنی اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے اور تجھے اجر دے. غمزدوں کے غم دور کرنے والے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر تعزیت کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور دعا فرمائی، اے خدا ان کے غم کو تسکین دے اور ان کی مصیبت کو بہتر بنا اور بہتر عوض یعنی اچھا بدلہ عطا فرما. تو اے عاشقان رسول، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر تعزیت کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا جب کسی مسلمان بھائی کی تعزیت کرنی ہو تو کم از کم یہ دو نیتیں ہو سکے تو کر لی جائیں. نمبر ایک، رضا الہی یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتباع سنت میں مصیبت زدہ کی تعزیت کرتے ہوئے صبر کی تلقین کروں گا. یعنی اس ایک میں تین نیت شامل ہو گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے اور صبر کی تلقین کروں گا، یعنی نیکی کی دعوت بھی یہی ہے اس میں کہ دوں گا. اور نمبر دو، ہو سکا تو اس کا غم دور کرنے میں عملی تعاون کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ فوت ہو گیا تو اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت پر مشتمل ایک مبارک خط یعنی ہولی لیٹر روانہ فرمایا، جس کا مضمون کچھ اس طرح، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کی طرف، السلام علیکم، بے شک میں تیری طرف اللہ پاک کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حمد کے بعد پتا چلا کہ تمہارا فلاں بیٹا فلاں دن فوت ہو گیا، اللہ پاک تمہارے لیے ثواب زیادہ کرے اور تمہارے غم میں تمہیں صبر دے، اور مصیبت کے وقت صبر اور خوشحالی میں شکر کی دولت نصیب فرمائے. ہماری جانیں، ہمارے مال اور ہمارے اہل یعنی گھر کے افراد اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں اور یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں جن سے وہ ہمیں ایک مقررہ مدت تک نفع پہنچاتا ہے، اور ان کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ پاک کا ہم پر حق ہے کہ جب وہ ہمیں ان کی جدائی میں مبتلا فرمائے تو ہم صبر کریں، اور تم پر اللہ پاک سے ڈرنا اور اچھا صبر کرنا ضروری ہے. بے شک غم مردے کو واپس نہیں لاتا اور نہ مقررہ مدت کو آگے بڑھاتا ہے، اور بے شک افسوس کرنا بندوں پر نازل ہونے والے معاملات کو دور نہیں کرتا. یہاں تک حدیث پاک کی عبارت پوری ہوئی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں
مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری وفات ہوئی اور تعزیت کا وقت آیا تو لوگوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی، اے گھر والوں تم پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، اللہ کی راہ میں ہر مصیبت میں صبر کرنا ہے اور ہر فوت شدہ کا خلیفہ ہے اور ہر گزر جانے والے کا بدلہ ہے، تو اللہ ہی سے ڈرو اور اس سے امید رکھو، پورا پورا مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے، یعنی غیبی آواز میں جو تعزیت جس نے کی، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہیں، حضرت سیدنا زید، حضرت سیدنا جعفر، حضرت سیدنا ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی خبر سن کر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو گئے اور غم کا اثر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر تھا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان حاضر خدمت ہوتے اور تعزیت بجا لاتے۔ عیسائی بہنیں بھی ایک دوسرے کی تعزیت کر سکتی ہیں، وہی محارم والا مسئلہ رہے گا۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر عرض کیا، میں نے اس میت والوں کے لیے رحمت کی دعا کی اور میت کی مصیبت پر تعزیت کی۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال پر میت کے گھر والوں سے یوں تعزیت فرماتے، تسکین یعنی صبر میں کوئی مصیبت نہیں، بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو کچھ موت کے بعد ہے موت اس سے آسان ہے، جو کچھ موت سے پہلے ہے جو کچھ موت سے پہلے موت اس سے بہت سخت ہے۔ تم اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کو یاد کرو، تمہاری مصیبت کم ہو جائے گی اور تمہارا اجر یعنی ثواب بڑھ جائے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت والا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے والد صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید معین الدین رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر تعزیتی خط بھیجا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامی سنت مولانا نعیم الدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے شک اللہ پاک ہی کا ہے جو وہ عطا کرتا ہے اور جو واپس لے لیتا ہے، بے شک اس کے یہاں ہر شے کا وقت مقرر ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے، اللہ پاک مولانا معین الدین یعنی آپ کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھے، بروز محشر ان کا چہرہ روشن فرمائے اور انہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف بخشے۔ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل اور اجر جزیل یعنی بڑا ثواب بخشے اور آپ کے ادھورے کاموں کو مکمل فرمائے اور آپ کو مزید عزت بخشے، آمین۔ یہاں تک خط پورا ہوا، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ۔
رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو یہ پہچان نہ پاتے کہ ان میں مصیبت کا مارا کون ہے، اور نہ یہ پہچان پاتے کہ تعزیت کریں کس سے، کیونکہ ہر بندہ شدید غم میں نظر آتا. مزید فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص کی حالت جنازے میں شرکت کے بعد 3 دن تک ایسی ہوتی کہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا. یہاں یہ پہلے کے دور کا لکھا ہے، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تابعی بزرگ گزرے اور بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو یہ اس دور کا اپنے دور کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس دور میں یہ حالت ہوتی تھی کہ جنازے میں شریک ہر فرد رو رہا ہوتا، غم زدہ ہوتا، اور اگر کوئی ان سے تعزیت کرنا چاہے تو پہچان نہیں ہو پاتی تھی کہ تعزیت کرے کس سے، سبھی رو رہے. اچھا پھر یہ کہ جنازے میں شرکت کے بعد 3 دن تک جنازے میں شریک ہونے والا آف رہتا، یعنی اس سے کوئی نفع نہ اٹھایا جا سکتا، نہیں وہ کسی یعنی کام کا وہ نہ رہتا، ان مانو کر ہر وقت غم زدہ، غمگین، کھویا کھویا. تو یہ وہ دور تھا کہ دوسرے کی موت دیکھ کر اپنی موت یاد آتی تھی، دوسرے کا جنازہ دیکھ کر اپنا جنازہ یاد آتا. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب تو کسی کا جنازہ ہو جائے تو میت کے عزیز کو پہچاننا دشوار نہیں ہوتا، کہ جو غم زدہ ہو یا رو رہا ہو تو پتہ چل جاتا کہ یہ اس کا عزیز ہے، اس کا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، قریبی عزیز ہے. دور کے عزیز کا بھی عام طور پہ رونے کا حساب نہیں ہوتا. تو اب جو روتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی موت کو یاد کر کے رونا مشکل ہے، اب وہ میت کی محبت میں وہ ایک نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے اس کا کہ بندہ روتا ہے، حرج نہیں ہے رونے میں. جبکہ جزا فضا بے صبری کا مظاہرہ اور آہو واویلا اور جھوٹی تعریفیں کر کے مبالغہ کر کے اس کے لیے جو رونا دھونا، خاص کر عورتیں جو بچاتی ہیں تو یہ واویلا کرنا میت پر نوحہ جس کو بولتے ہیں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ویسے آنسو بہ رہے ہیں، رونا آ رہا ہے، بندہ رو رہا ہے، چاہے کتنا ہی آنسو بہ رہے ہیں اس کے، تو اس میں حرج نہیں، بلکہ اس کو رحمت کا رونا کہا گیا، گریہ رحمت. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب شہزادے، حقیقی شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بے نکلے تھے. اب یہ کہ وہ دور تھا، حضرت سیدنا امام ابو حمید محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا موت سے خوف کا یہ عالم تھا. اور اب حالت یہ، یعنی یہ پانچویں صدی کے بزرگ ہیں، اور وہ امام اعمش جو تھے وہ، یعنی سمجھو کہ وہ صحابہ کرام کے فوراً بعد کا جو دور تھا، تابعین کا جو دور تھا، یہ اس دور کے بزرگ تھے جو شاید کوئی ڈیڑھ سو سال کچھ اتنا عرصہ وہ رہا ہوگا، تابعین کا دور. اب میں صحیح فگر بھول گیا ہوں، تو بارہ لے کے وہ دور تھا. اور امام غزالی پانچویں صدی ہجری کے مجدد تھے، انہیں اب وہ دو تین سال کے بعد کا بتا رہی ہے کہ اس وقت تو یہ عالم تھا خوف کا کہ لوگ اس طرح ہوتے تھے کہ روتے تھے. اور اب حالت یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہونے والے اکثر لوگوں کو ہم ہنستا اور کھیل کود کرتا دیکھتے ہیں، لو لائف کرتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ اس دور میں یہ آفت نازل ہو چکی تھی کہ اس وقت بھی لوگ جو تھے اب وہ موت کو یاد کرنے کے بجائے اپنے بازار کے بھاؤ تال گویا کر رہے تھے، ہوتے جنازوں میں. اور ان کی گفتگو کا موضوع صرف یہی ہوتا کہ مرنے والے نے وراثت میں کیا کیا چھوڑا اور اس کے بعد اس کے ورثہ کو کیا ملے گا، سوائے چند ایک کے کہ کوئی بھی اپنے جنازے اور اس کے اٹھنے وقت کی حالت کے بارے میں غور نہیں کرتا. اس وقت چندے کیسے ہوتے تھے کہ غور کرتے تھے، اس کا مطلب یہ امام غزالی فرما رہے کہ وہ تھوڑا بہت ان پر غم صدمہ وہ ہوتا تھا. یہ اس دور میں، اب تو مجھے کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے، سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دور کیا ہے. اس وقت گھڑی دیکھی جا رہی ہوتی کب فارغ ہوں گے جنازے سے، کب نمٹائیں گے یہ تدفین کے بعد بھی اور دعائیں اور لمبا لمبا یہ کیا کرتے ہیں، مطلب جلدی بھائی نمٹاؤ. یعنی بالکل یہ کہ رسمی طور پر اب ہمارے یہاں ہماری شرکتیں رسمی ہوتی ہیں رشتے داروں کو اچھا لگانے کے لیے، دوست احباب کو اچھا لگانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر جنازے میں شرکت ہو اپنی موت کی یاد میں تو بات ہی کچھ اور ہو جائے، نقشہ بدل جائے. لیکن اب ایسا ہے، لیکن کم ہے، بہت زیادہ کم ہے. دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی والے جہاں ہوتے ہیں نا وہاں کبھی کبھی اس طرح کے منظر دکھائی دیتے ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ اسلامی بھائی جو ہیں، اپنی موت کو یاد کر کے بھی روتے ہیں. اور سب کو ایسا کرنا چاہیے، اور بھی ظاہر ہوتا ہوگا لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. اشاز و کل معدوم، جو بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے. مزید امام غزالی فرماتے کہ اس غفلت کا سبب کہ اب لوگ غور نہیں کرتے اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے جنازوں میں، اس غفلت کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان کے دل نافرمانی اور گناہوں کی کثرت کے سبب سخت ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اللہ پاک کی یاد آخرت کے دن اور آگے پیش آنے والے بڑے بڑے خطرات کو بھول گئے اور غفلت کا شکار ہو کر کھیل کود اور بے فائدہ کاموں میں لگ گئے. ہم اللہ پاک سے غفلت سے بیداری کا سوال کرتے ہیں. مزید فرماتے ہیں جنازوں میں شریک ہونے والوں کی سب سے اچھی حالت یہ ہے کہ وہ میت پر آنسو بہائیں، بلکہ اگر عقل رکھتے ہوں تو میت کے بجائے اپنے اوپر روئیں. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. تو وہ تو پھر بھی غنیمت دور تھا، بہت اچھا دور تھا. اب تو دور یہ کہ اگر کسی کا میت یعنی ایکسیڈنٹ ہو جاتا نا، موقع ملنے پر میت کی گھڑی اتار لیتے ہیں، جیب خالی کر لیتے ہیں. یہ حادثے ہوتے ہیں جیسے ٹرین کے حادثے ہوئے یا سیلاب آئے، اس میں تو اتنی لوٹ مار بعض لوگ مچاتے ہیں لوٹیرے کہ جس کی انتہا نہیں. خوف تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں اب تو یہ حادثات اور اموات، ایسے حالات ہوئے. حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں تعزیت کرنے والے کو چاہیے کہ عاجزی ان کی ساری اور رنج و غم کا اظہار کرے، گفتگو کم کرے اور مسکرانے سے بچے، کہ ایسے موقع پر مسکرانا دلوں میں بغض و کینہ پیدا کرتا ہے. جب بھی کسی سے تعزیت ہو نا تو سیریس انداز ہو، چہرے پر ہو سکے تو غم کے آثار ہو، برا کم از کم سنجیدگی ضروری ہے. اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، رو رو کے بیچارہ آدھا ہو گیا اور ہم ہنس ہنس کے اس سے تعزیت کریں یا مسکرا کر تعزیت کریں تو یہ اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں، یہ ایک نفسیاتی طور پر اس کے اوپر بہت بیڈ امپریشن اس کا پڑے گا اور دل میں اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی بغض بیٹھ جائے کہ یہ بڑا مطلب سخت دل ہے کہ میری اتنی مجھ پر مصیبت پڑی، اس کو ہنسی چھوٹ رہی ہے، اس پر آ کر پڑتی تو پتا چلتا. تو یہ برل مسکرانا بہت اچھا کام ہے، لیکن ظاہر ہے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، تو مسکرانے کے موقع پر تو مسکرانا ہی چاہیے، لیکن ایک تعداد ہے جو نہیں مسکراتی، تو مسکرانا چاہیے. لیکن جہاں نہیں چاہ مسکرانا چاہیے وہاں نہیں مسکرانا چاہیے. جیسے ایک مثال آپ کو دی، اور بھی اس طرح کے مواقع ہو سکتے ہیں، کوئی بےچارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی پڑا ہے، خون بہ رہا ہے اور آپ مسکرا مسکرا کر اس کو مطلب اٹھا رہے ہیں، تو اس وقت بھی سنجیدگی ہونی ہے. وہ مریض یا زخمی دیکھے گا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو اس کو بڑا عجیب و غریب اثر پڑے گا. مجھے وہ نقشہ بھولتا نہیں ہے جب میرے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹرین میں، دعوت اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت، پرانی بات کر رہا ہوں، تو حیدرآباد میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. وہ آ رہے تھے بنو سے ٹرین کے ذریعے، تو راستے میں حیدرآباد میں پانی پینے کے لیے اترے تھے، یہ جو بتایا جاتا ہے. تو ٹرین کی سیٹی بج گئی تو یہ لپکے ٹرین کی طرف، تو کہتے ہیں کہ وہ کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا. لوگ کیلے کے چھلکے پھینک دیتے ہیں نا، کیلے پپیتے کے چھلکے بڑے خطرناک ہوتے، تو کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا تو یہ پھسلے، ٹرین تک یہ پہنچ گئے تھے. جیسے پھسلے انہوں نے وہ ہینڈل پکڑ لیا، گاڑی چل رہی تھی تو ہاتھ سلپ ہو گیا اور یہ ٹرین کی پٹری کے نیچے چلے گئے. تو اب یہ کہ جس طرح کٹی پھٹی لاش ان کی لے کر ہم لوگ آئے حیدرآباد سے، تو زندگی میں پہلی بار اس طرح میری حیدرآباد میں وہ سفر ہوا میرا. تو جب ایک ادارہ سماجی ادارے میں وہ گھر لے جانے جیسی لاش تھی نہیں تو ہم لے کر گئے، اسی ادارے کے ایمبولینس میں ہم لائے تھے، اسی کے اس میں لے گئے. تو وہاں اس سماجی کارکن کا ایک بیٹا تھا، اتنا سمجھدار نہیں تھا، کوئی 6-7 سال کا انداز آیا ہوگا. تو وہ جو حرکتیں کر رہا تھا نا وہ میری بھولتی نہیں ہے. میں غم سے چور، میں نے باپ کو تو دیکھا نہیں، میرے بڑے بھائی نے باپ کی جگہ سنبھالی تھی اور مجھے سنبھالا تھا. تو اب اس کی کٹی پٹی لاش پڑی اور وہ کبھی یوں ادھر ہاتھ ڈالتا ہے, یہ گردن دیکھوں گا یہ کیسے کٹی ہے, یہ ٹانگ کیسے کٹی ہے, وہ اس طرح اس سے گیم کر رہا تھا اور اس کا باپ اس کو منع نہیں کر رہا تھا اور میں تو ہکا بکا دیکھ رہا تھا بس. تو یہ یعنی کتنا موقع, اچھا بچہ تو اس لیے کہ اس کا دل تو پتھر یا اس کے میرا اسٹیل چلا گیا ہوگا اندر, دل تو اتنا سخت ہو گیا ہوگا یہ سب نظارے دیکھ دیکھ کر. لیکن باپ کو تو چاہیے کہ بچے کو نصیحت کرے, روکے گئے کیا کر رہے ہو, ایسا مت کرو, کچھ تو کہتا ہو روکتا. باپ بھی بس وہ ملی جلی پوزیشن کہ دل سخت, اللہ کریم ہمارے دل نرم کر دے, اللہ خیر کرے. حالات بہت نازک ہیں, بہت نازک ہیں حالات, اتنا مطلب بگاڑ آ گیا ہے کہ بس پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. موت کوئی مر گیا تو جیسے کوئی کتا مر گیا, بلی مر گئی, کچھ یعنی کہ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا. حالانکہ جس طرح ایک کی موت ہوئی نا, یعنی بالکل یہ ایک خطرے کی گھنٹی کیا مطلب یاد دہانی ہے, جو پیدا ہوا وہ اپنی موت لکھوا چکا, تو اس نے بچنا ہے ہی نہیں. تو یاد دہانی ہے کہ بھائی جس طرح اس کی موت آئی اور یہ چل پڑا, اب تیاری کر تیری باری ہے. لیکن ہم لوگ بس کہ یار یہ تو بڑے رف ڈرائیونگ کرتا تھا, اسکوٹر پہ ہیلمیٹ نہیں پہنتا تھا تو گرا تو سر ٹکرا گیا تو مر گیا, تو چلتی بس میں بیٹھنا نہیں چاہیے اس کو, کیا ضرورت تھی, یہ بھاگا تو پاؤں سلیپ ہو گیا, پہیے کے نیچے آ گیا, یہ تو یوں تو یوں, اس طرح مطلب میرے کہ یوں کر کے میں تو بہت ہوشیار ہوں, میرے تو اسکوٹر بھی بہت اچھی چلانا آتی ہے اور میں رف ڈرائیونگ میں نہیں کرتا, تو میں یوں بھی نہیں کرتا, تو میں تھوڑی ہوں, میں نے گویا یہ مرے گا نہیں کبھی. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان آخر موت ہے, بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے, تو بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے. اور موت تو ایسا متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ وہ دہری ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, موت کا انکار ان سے بھی من نہیں پڑتا, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار واقعی بندہ مر تو جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایسا متفق, ہر فرد کوئی بھی مذہب ہو اس کا یا لا دین ہو کوئی دین نہ ہو, موت کو تسلیم کرتا ہے کہ اور نہ ان کے پاس علاج ہے, نہ کبھی علاج کر سکیں گے, موت کا علاج نہیں ہو سکے گا. تو ایسی اٹل موت کے لیے ہم لوگ تیاری جانے کب کریں گے. اب بولو فی الحال تو یہ کر لو وہ کر لو, ابھی تو یار بعد میں دیکھی جائے گی, تو کیا وہ مطلب بوڑھا ہی مرتا ہے, ہر فرد بوڑھا مرتا ہے, جوان مرتا ہی نہیں ہے. حالانکہ بڑھاپے کی دہلی اس پر قدم تو کوئی کوئی رکھتا ہے, آپ معاشرے کو دیکھ لیں, اپنے خاندان کو دیکھ لیں, آپ کے خاندان میں بوڑھے کتنے, اکل دکل تو ہوتے ہیں, نانی دادی دادا نانا کتنے ہوتے ہیں, وہ بھی نانی بیچاری بیوہ ہے تو دادا بیچارا رنڈوا ہے, دادی چلی گئی ہے, وہ اکیلی اکیلی بیچاروں کی زندگی ہوتی ہے, اور جوان سب موج کر رہے ہوتے ہیں. تو گھروں میں جو بھی بچے جوان تعداد شمار کریں گے تو بوڑھا ہر گھر میں تو بوڑھا ملے گا بھی نہیں, اب محلے میں اگر آپ مردم شماری کریں گے تب بھی بوڑھوں کی تعداد کم, پورے شہر کی پورے ملک کی مردم شماری کر لیں اور اس میں آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو ایج یعنی کہ بوڑھاپا 60 سال پورا بوڑھاپا ہے, امام مفتی احمد یار خان صاحب لکھا ہے, 60 یا اس کے اوپر والے آپ کو کم ملیں گے, 60 والے پھر بھی مل جائیں گے, اس سے آگے بڑھتے بڑھتے اور کم ہوتے چلے جائیں گے. تو بوڑھے کہاں ہیں معاشرے میں, بہت تھوڑے. تو پتا چلا کہ ادھیڑ عمر میں یا جوانی میں یا بچپن میں ہی موت آ کے سنبھال لیتی ہے, لے جاتی ہے. تو اس لیے نہ بوڑھا دیکھ کر مطلب غفلت کرنی ہے, نہ جوان دیکھ کر غفلت کرنی ہے, نہ جوان کو غفلت کرنی ہے, نہ بوڑھے کو کرنی ہے. بلکہ بوڑھے کو موت کو زیادہ یاد کرنا چاہیے کہ جوان کو یہ نادانی ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ ابھی باقی ہے. بوڑھے کے لیے تو اس کا بھی کوئی مطلب ہے کہ ایشو نہیں ہے, اس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ بڑھاپے کے بعد پھر ریورس گیئر لگے گا اور میں جوان ہو جاؤں گا, ایسا تو ہے ہی نہیں. اب تو وہ گئے, آج گئے, یعنی جو بھی اب وقت گزر رہا ہے وہ سمجھو بونس مل رہا ہے, جب تک سانس ہے گنتی پوری کرنی ہے پھر اٹھا کر لوگ چل دیں گے. بوڑھوں کے لیے تو تعزیت بھی کم کی جاتی ہے, تو مشہور شخص ہو تو اس کی تعزیت ہوتی ہے, جنرلی بوڑھوں کی تعزیت بھی کم ہوتی ہے, ان سے ہمدردی انتقال کے بعد بھی کم ہی لوگ کرتے ہیں, جوان موت ہو جائے تو ہمدردی زیادہ کرتے ہیں, لیکن خیر لوگوں کی ہمدردی میں کیا دینا ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک حدیث سے پاک میں بڑی ڈھارس ہے کہ جب بندے کو قبر میں تنہا رکھ دیا جاتا ہے, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اس وقت رحم آتا ہے جب اس کو قبر میں تنہا یعنی اکیلا رکھ دیا جاتا ہے, واللہ باللہ تعالیٰ بڑی دھارس ہے اس میں, یعنی کہ قبر میں ورنہ بہت معاملہ بڑا سنگین ہے, دیکھا اللہ کی رحمت پر ہی نظر ہے, ورنہ حقیقت یہ کہ ہم نے تو اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ بس ہر ایک سمجھ سکتا ہے, ایسے بے شمار گناہ جن کا ہم کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ اور ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا تو اعمال نامہ گناہوں سے بھرا پورا ہے, یہ صرف اللہ کی رحمت ہے جو ہم زمین پر چل رہے ہیں, ورنہ اگر زمین پھٹ جائے اور ہم اندر سما جائیں نا تب بھی یہ سزا کم ہے, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو مطلب بس وہ نبھا رہا ہے, اور مرنے کے بعد بھی اللہ کرے کہ بس اور نزا میں بھی آسانی ہو جائے, قبر میں بھی آسانی ہو جائے, موت مین تو وہ برے خاتمے کا مسئلہ, یہ بڑا پیچیدہ ہے خاتمے کا مسئلہ, کہ اگر برا خاتمہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, نعوذ باللہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو کیا ہوگا, پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا, اور ظاہر ہے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا, یعنی کہ قبر میں اگر کسی کو ویسے ہی نارمل بند کر دیا جائے نا, نارمل نہ سانپ نہ بچھو نہ کچھ, خالی قبر میں بند کر دیا جائے, پتا چل جائے کتنے بیسو سو ہوتے ہیں, ایک منٹ بھی وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, تو اب یہ کہ قیامت تک اگر اس کو خالی یوں ہی بند کر دیا جائے کہ سانپ آئے گا نہ بچھو آئے گا, گرمی بھی نہیں ہوگی, ٹھنڈک ہوگی, اے سی لگا ہوگا, بس یہ کہ باہر نہیں نکل سکیں گے, سوال ہی نہیں ہے, اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا, تو اگر گناہ ہوئے نمازیں نہ ہوئی ہمارے پاس, یا اللہ نہ کرے برا خاتمہ ہوا, تو پھر سانپ بچھو آگ نہ جانے کیا کیا, اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال ہے کہ پروردگار ہمیں بے حساب بخش دے, اور ہمارا ایمان سلب نہ ہو, ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو, کہ علماء فرماتے کہ جس کو زندگی میں ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا, مرتے وقت اس کا ایمان ضائع کر دیا جائے گا, دنیا کی دولت کے لیے تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ گم نہ جائے, جمع کرتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں, جیب کے اندر رکھتے ہیں, ادھر رکھتے ہیں, کسی کو پتا نہ چلے اس طرح سنبھالتے ہیں, بینک بیلنس بینک میں رکھتے ہیں, تو اس سے بڑی کوئی دولت ہے تو لاکرز کی بھی کوئی ترکیب ہوتی ہے بینکوں میں, سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں, اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے, واللہ سب سے بڑی دولت ہے, اس دولت کی حفاظت کی کتنی فکر ہونی چاہیے, لیکن ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے, اس کی صحبت میں گئے اس میں صحبت میں بالکل بے حیائی کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں, یار اپنے کچھ نہیں ہوتا تو بڑے پکے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, سنو سب کے کرو اپنی, ارے بھائی تم کو آتا کیا یار, ایک کلمہ تو پڑھنا آتا, ہاں ایک کلمہ, پہلا کلمہ کو صحیح پڑھ کر اس کا ترجمہ صحیح کر دینا, واقعی یعنی کہ اس کو گلے لگا لینا چاہیے, ایسا نازک دور کلمہ پڑھنا آتا نہیں ہے اور بولتا ہے ارے سنو سب کی کرو اپنی, صرف اپنی سنو, اپنے جو کہیں وہی کرو, اسی میں عافیت ہے, اپنوں کو سنو اور وہی کرو, ورنہ تو مارے جاؤ گے, ایمان ورنہ دے بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا, سب کی نہیں سننی ہے, صرف علماء اہل سنت کی سننی ہے, عاشقان رسول کی سننی ہے, ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی, شامت بول کر نہیں آتی, تباہی بتا کر نہیں آتی, بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ تو مرنے میں پتہ چلے گا, ہے اب کیا ہوا, ایمان کہاں گیا, سب کی سنتا رہا تو دے بیٹھا ایمان, اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں,
عطار ایمان کی حفاظت کا سوال, عطار ایمان کی حفاظت کا سوال, خالی نہیں جائے گا یہ دریا
دربار نبی سے خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 سن ہجری کے رجب المرجب کی آج دوسری رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت کی نیت سے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللهم
اللهم
بارك لنا
في رجب
وشعبان
وبلغنا
رمضان. صلوا على الغدي
صلى
الله تعالى على محمد.
لوگ محمد شیر آباد سے سر بول رہا ہوں. سوال میرا سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ استغفار کرنے سے سر یہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یا صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟
استغفار کرنے سے چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. توبہ کرتا رہے بندہ, استغفار کرتا رہے, مغفرت چاہتا رہے, معافی طلب کرتا رہے اللہ کے حضور. بڑے سے بڑا گناہ جب کفر معاف ہو رہا ہے, کہ اگر نعوذ باللہ کسی نے کفر کیا اور مطلب بت پوج رہا ہے, سورج کی پوجا کر رہا ہے, کافر ہے, اب وہ اس کفر سے توبہ کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو گیا نا, تو دعا اس کی قبول ہوئی, توبہ قبول ہوئی جبھی تو مسلمان ہوا نا. تو یہ کہ توبہ ہر حال میں کرتے رہنی چاہیے اور وہ قبول اللہ کی رحمت سے قبول ہوتی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, جس گناہ سے توبہ کی وہ گناہ اللہ کی رحمت سے مٹا دیا جاتا ہے, اس کی رحمت پر نظر رکھے. لیکن ایک بار جب گناہ ہو جائے نا تو اس کے بارے میں بندہ غافل نہ ہو, بے خوف نہ ہو جائے کہ اب میں نے یہ کان پکڑ لیے تھے, دو چپت مار لیے تھے, اب یہ مٹ گیا. یہ اللہ کو پتا ہے کہ صورتحال کیا ہے, اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. تو ایک گناہ بھی ہو گیا نا, بس سچا بندہ وہ کہ زندگی بھر اس کو یاد رکھے کہ اس دن یہ ہوا تھا میرے سے, اور اپنے آپ کو ڈراتا رہے کہ اگر اسی نے جہنم میں بھیج دیا, پھینک دیا تو کیا ہوگا, اپنے آپ کو ڈرتا رہے. یعنی کہ گناہ کر کے یاد رکھے, نیکیاں کر کے بھول جائے. مگر ہمارا حساب الٹا ہے, نیکیاں کر کے ہم یاد رکھتے, گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. سید احسن ہاشمی بھائی کا سوال ہے کہ رشتے اللہ پاک نے ازل سے بنا دیے ہیں, تو کیا یہ درست ہے ایسا کہنا؟
ازل ہمارے لیے کہ لوہے محفوظ پر تو جوڑے لکھے ہوئے, اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ کس کی شادی ہوگی, کس کی نہیں ہوگی, کس کی کہاں ہوگی, کب تک چلے گی. میں نے ہر لمحے لمبے ہر شے وہ مطلب ہے کہ ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کسی یعنی نعوذ باللہ کہے کہ فلاں چیز کے فلاں حصے کا علم اللہ کو نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, مسلمان ہے ہی نہیں. مطلب تو اس پر تو یعنی کہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو علم ہے اور کتنا ہے, کیا ہے یعنی علم تو ہے اور ہے اور اتنا 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 ہے کہ ہماری عقلیں اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی, سارے کا سارا علم اس کے پاس ہے. اب وہ جس کو اپنے کرم سے جتنا عطا کرے اس کو اتنا ہے. تو یہ جوڑے کا بھی پتا ہے, شادی ہوگی تو پتا ہے, ہوگی نہیں تو نہیں, ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں تو جدوجہد کرنی ہے نا, روزی کے لیے بھی ہم جدوجہد کرتے ہیں, پتا ہے کہ ہم کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے, سب اللہ کو پتا ہے. ہم کوشش تو کرتے ہیں ہر چیز کی, اس طرح وہ اس کی بھی ہر معاملے میں. عالم اسباب ہے دنیا, تو اس میں تدبیر تو کرتے رہنا ہے.
محمد الطاف اتاری روہیلا واری سے عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پڑوسیوں میں کون لوگ شامل ہیں؟
امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت تو یہ پڑی تھی کہ 40-40 گھر، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس طرح 40-40 گھر. اب یہ اس دور میں تو یہ قول تو ہے پرانا، اب اللہ بہتر جانے کہ اب تو بڑے بڑے پلازے ہیں، تو یا تو یہ کہ پھر 40-40 گھر پورا پورا، یہ تو آدھا شہر آ جائے گا اس میں، بہت بڑے ایریاز آ جائیں گے پڑوسی میں. تو اب پتہ نہیں ڈیفینیشن پڑوسی کی کیا ہے. اوپر نیچے پلازا تو ہوتا ہی، اوپر بادلوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں کی آبادی ایک ایک پلازے میں ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال ہے کہ قرآن پاک دوبارہ یاد کرنے کا آسان وظیفہ بتا دیں.
سیریس ہو جانا یہ سب سے بڑی آسانی ہے، ٹھان لینا کہ میں نے یہ کرنا ہے، بندہ وہ کر لے گا. تو حفظ کرنے والے جب سیریس ہوتے تو کر لیتے. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے، تو یہ تھے امرد، تو چھوٹے تھے، تو اپنے ان کو فرمایا کہ بیٹے پہلے حفظ کر لو پھر آنا. تو وہ ایک ہفتے میں آ کر کھڑے ہو گئے، یعنی اس جمعے کو آئے تھے تو دوسرے جمعے کو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ فرماتے بیٹا میں نے کہا تھا کہ آپ حفظ کر کے آئے، تو کہا حضور وہ تو میں نے کر لیا حفظ، تو بولے 8 دن میں کر لیا. بولا ہاں. تو اب وہ امام اعظم نے بڑی توجہ فرمائی کہ بہت ذہین ہے، تو پھر اس کو پڑھانے کے لیے اب راضی ہوئے، لیکن اس کو دیوار کے پیچھے ستون کے پیچھے بٹھا کر پڑھاتے تھے. یہ امام اعظم کا تقویٰ تھا کہ امرد پر نظر نہ پڑے. ان کے صدقے اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے. تو اس طرح کے اور بھی حفاظ ہوئے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے، آپ کا حافظہ بھی بہت زبردست، بڑا قوی حافظہ تھا. تو ان کا بھی ایک مہینے میں وہ آپ نے حفظ کیا تھا، یہ آپ کی سیرت میں یہ لکھا ہے. وہ بھی تھوڑا سا وقت ہوتا تھا، افطار کے بعد آپ قرآن کریم کا ایک سپارہ توجہ سے دیکھ لیتے تھے، عشاء اور مغرب کے درمیان کھانا بھی اس میں غور سے وہ ایک پارہ پڑھ بھی لینا، اور اسی میں آپ کو حفظ ہو گیا. وہ بھی کیوں آپ نے حفظ کیا، اس کا بھی بڑا پیارا کہ آپ کو ناواقفیت میں لوگ حافظ صاحب بول دیتے تھے، حافظ احمد رضا. یہ آپ کو بس کھٹک کھٹکتا تھا یہ کہ میں حافظ ہوں نہیں اور لوگ مجھے حافظ بولتے ہیں. تو انہوں نے مطلب یہ کہ بولا کہ اللہ کے بندوں کا یہ کہنا غلط نہ ہو، بیچارے حافظ بولتے ہیں، تو ان کے حسن زن کا مان رکھ لیا جائے. تو یوں آپ نے حفظ کر لیا اور حافظ ہو گئے، حافظ احمد رضا. ہمارے یہاں تو یہ کہ اگر کسی مولانا کو مفتی بول دیا جائے نا، میں صحیح بولتا ہوں اس کو، مفتی کی چاہے ڈیفینیشن بھی نہ پتا ہو نا، منع کبھی نہیں کرے گا کہ مجھے مفتی مت بولو، میں جنرل بات بولتا ہوں. یہ ہمارے طلبا کرام آج تو ماشاء اللہ 450 کا پتا چلا تشریف لائے حیدرآباد سے، ان کو پتا ہوا کتنوں کو لوگ علامہ بولتے ہوں گے، ہمارے علامہ صاحب، کیونکہ یہ خطیب بھی ہوتے ہیں امام بھی ہوتے ہیں جو قد کاٹ والے ہوتے ہیں، ان کو علامہ بولتے ہوں گے. اب ان کو مت پوچھنا کہ حضرت علامہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ پوچھنا نہیں بس. اب ان کو سمجھنا کہ علامہ کہلوانا ہے، بولنے دینا ہے نہیں بولنے دینا، تو یہ ان کا میٹر ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، علامہ بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں، ہر عالم علامہ نہیں ہوتا. تو یہاں تو مطلب وہ درس نظامی کرنے سے پہلے ہی علامہ بن گئے، پھر علامہ تو دہر بن جائیں گے، پھر کچھ اور دو چار مسئلے یاد کر لیں گے تو مفتی اسلام بن جائیں گے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سب کے اپنے اپنے مطلب کیٹیگری ہوتی ہے اور اس کے درجے مقرر ہیں، ہماری مرضی سے یا کسی کی مرضی سے ہم نہیں بن سکتے عالم و مفتی. اس کے لیے علم کی مقداریں ہیں کہ کتنا علم ہو تب جا کر یہ بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی
محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم. علی اتاری گجرانوالہ سے ہیں, پوچھ رہے ہیں جو دین کے کاموں کے لیے مسجد میں سوال کرتے ہیں کیا یہ کرنا جائز ہے؟
اگر نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوتی اور اگر جیسے کسی مدرسے کے لیے اعلان کیا, تعمیر مسجد کے لیے اعلان کیا تو کر سکتا ہے, پر نمازیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی اس کے کہ صورت ایسی نہ ہو جس سے مطلب رکاوٹ کے وہ لوگوں کا ہجوم ہو, اڑا اڑی ہو جائے اور نمازیوں کی نمازیں الٹ پلٹ ہو رہی ہوں, اس مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے, تو یہ انداز تو ظاہر کہ نہیں چلے گا. سیریس انداز ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتا. جیسے سائل کل اس پر کافی یعنی کہ مدنی پھول پیش کیے تھے. بڑی پیاری مدنی منی ہے, رجب شریف کے پورے ماہ کی مبارک بد دی ہے, چاند تو ہو گیا نا ماشاءاللہ. آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کو جس نے سکھایا اس کو بھی مبارک ہو. غریب نواز نے غریبوں کو نوازنے والا, غریبوں پر سخاوتوں کے دروازے کھولنے والا اور ان کی جھولیاں بھرنے والا, تو الحمدللہ ہمارے خواجہ خواجگاں یہ غریب نواز ہیں, غریبوں کو نوازنے والے اور سخاوتوں سے مالا مال کرنے والے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرا نام معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تیری شان خواجہ خواجہ, تیری شان خواجہ خواجہ, تیری شان خواجہ خواجہ, تجھے بے
ہاتھ سے کام کرنے کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کئی کام مبارک ہاتھوں سے کرتے تھے, یعنی کبھی بکریوں سے دودھ دو لینا, یہاں تک کہ پیوند لگا لینا, اپنی نالین پاک یعنی اپنے شوز چپل شریف یہ اپنے ہاتھ سے اس پہ ٹانکا لگا لینا, بکریوں کو چارہ ڈالنا, ضرورت کی چیز بازار سے لے آنا, کپڑے اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو لینا, تو اس طرح کے کئی کام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیے ہیں. تو اس میں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی عادت رکھے نا, اس میں ایک تو محتاجی سے بچتا ہے آدمی, دوسروں کے احسان سے بچے گا, اس طرح کہ اس کی صحت کے لیے بھی مفید ہے. جو کام نہیں کرے گا خالی میں بیٹھا رہے گا تو اس کو شوگر کا خطرہ, اس کی یہ سارے مطلب مومنٹ کم ملے گی نہ ہاتھوں پاؤں کو, تو یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. فائدہ ہی فائدہ, اپنے ہاتھ سے کام کر لینا.
اپنے کپڑے خود دھو لینا, خاک کے بستر پر سو لینا, سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی, بیچنا آتا روٹی بھی موٹی, وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا, صلی اللہ علیہ وسلم. قبضے میں جس کے ساری خدائی, اس کا بچھونا ایک چٹائی, سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے وضو کا ہونا لازمی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی ہاں, یہ سجدے با وضو ادا کیے جائیں گے.
خالد تسنیم عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, لوگوں کے درمیان بیٹھنے کی کچھ آداب ارشاد فرما دیں.
نگاہوں کی حفاظت کرے, لوگوں کی باتیں نہ کاٹے. ہمارے یہاں یہ عام ہوتا ہے کہ وہ ایک اگلا بات کرتا ہے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا, فوراً اس کی بات کو ہم کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں, تو ایسا کرنا بھی ظاہر سنت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات سنتے تھے, اور جب تک اگلا اپنی بات ختم نہ کر دے خود ارشاد نہیں فرماتے تھے. کسی کی بات پر ہنسی نہ اڑائے, کہ بعض اوقات سامنے والا بات تھوڑا کمزور کر دیتا ہے, تو اس میں ہم لوگوں کو چھوٹتی ہنسی, اس سے وہ بھی ہنسنے لگتا ہے, لیکن وہ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں اس کی تحقیر میں, اس کی تضحیک, اس کا مذاق اڑانے میں. وہ بےچارا ہنس رہا ہوتا ہے اپنی شرم چھپانے میں, جھیپ مٹانے میں. تو یہ کہ اس کی بات نہ کاٹی جائے, کیسی وہ کمزور بات کر جائے. ہاں, اصلاح کی بات ہے کہ اس نے کوئی گناہ بھری بات کر دی, کوئی شرعی غلطی کی, تو اس کو محبت سے, پیار سے, موقع کی مناسبت سے اس کی ضرور تفہیم کی جائے, اس کو سمجھایا جائے, اس کی اصلاح کی جائے, نگاہوں کی حفاظت کی جائے, اس کے عیب پر نظر نہ ڈالی جائے, اس کو بات بات میں ٹوکا نہ جائے, مذاق نہ اڑایا جائے. آج کل جو بے تکلفی میں ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہا 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 کر کے ہنستے ہیں, اور وہ چیخ چیخ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی مطلب یعنی کہ طریقہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ وہ اس کی تو قرآن کریم میں مذمت بھی ہے, وہ
آیت وقصد فی مشیکا واغضض من صوتک, چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ آوازوں میں بری آواز جو ہے گدھے کی آواز ہے.
آواز پست رکھو اس میں, کہ دھیمی رکھو, دھیمی, اب ایسی دھیمی نہ ہو کہ اگلا وہ بار بار بےچارا پوچھتا رہے کہ کیا کیا, ایسے نہیں. یہ دیکھا کہ ایسی آواز کہ جس سے کسی کو نہ آپ کا امپریشن خراب پڑے کہ آپ چلا رہے, نہ اگلے کو سمجھنے میں ہی تکلیف ہو جائے کہ اس کو بےچارے کو سمجھ ہی نہ پڑے گا آپ فرما کیا رہے. تو موقع کی مناسبت سے آواز, ہاں بیان میں جوشیلی آواز ہوتی ہے اس میں حرج نہیں ہوتی, ضرورت کے مطابق, وہ ایک الگ چیز ہے. پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض اوقات صحیح فرما دے بولنا پڑتا ہے, یا تھوڑا اونچا فرما دے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, تو وہ بہت ہی ہلکا فرما رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آزمائش تو ہو جاتی ہے اور دوبارہ ان کو کہنا پڑتا ہے.
یہ آزمائش تو مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے ملاقات کے ٹائم پر. اول تو میں عرض کرتا ہوں کہ بات نہیں کریں, جلدی جلدی فارغ بھی ہو جائیں, اور جب یہ لائنیں لگتی ہیں سب کی بات کر رہا ہوں, اور کلام بھی چل رہے ہوتے ہیں مائک پر، لیکن بولنا سب نے ہوتا ہے. اشارے بھی سمجھاتا ہوں کہ اپنے ہتھیلی پر پھونک مارو تو میں آپ کو دم کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس ساتھ میں دم دم بھی بول رہے ہوتے ہیں، یعنی اشارہ بھی کرتے ہیں، اس میں زبان بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے، عادت نہیں ہوتی. یہ سب کی میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہوتا ہے. اچھا پھر بولیں گے تو یہ بہت آہستہ بولتے ہیں، تو میرے کو ایک یعنی بار ہاں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اگلا بول کیا رہا ہے. پھر بعض اوقات حسرت سے مڑ کے وہ دیکھتا ہے کہ میری بات نہیں سمجھے، حالانکہ اس نے کہا ہوتا ہوگا کہ مجھے یہ تکلیف ہے دم کر دو، تو اگر یہ میری بات پر عمل کرتا نا یوں کرتا تو میں اس کو دم کر دیتا، نہ مجھے تشویش ہوتی نہ اس کو پریشانی ہوتی. اور یہ وسوسے کا بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ میں نے دم کر دو بولا، یہ دم بھی نہیں کیا، پھونک مارنے میں کیا جاتا ہے اس کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرا اس پر جو بھی امیج قائم ہوگا، تو یہ مانتے ہی نہیں ہے، یہ بےچارے آہستہ آہستہ بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مائک بھی چل رہا ہے. اور پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آدمی ایج کے ساتھ ساتھ ایک تو جوانی ہوتی ہے نا اس وقت تو بڑھوتری ہوتی ہے ہر چیز کی، پھر جب جوانی ڈھلتی ہے نا تو پھر اب وہ پھر پستی آتی ہے، یعنی کہ نیچے کی طرف آتا ہے، جس کو اترتا خون عوام میں بولا جاتا ہے. تو جس کا اترتا خون ہوتا نا تو اس کے پھر ہر چیز میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، یعنی اب پہلے کی طرح اس کی نظر نہیں رہے گی، نظر میں کمی آئے گی، سونگنے کی طاقت کمزور پڑ جائے گی، کھانے میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو جوانی میں آتا تھا. یہ سب اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں. اس طرح سننے میں پہلے جس طرح یہ باریک باریک باتیں سن لیتا تھا اب وہ نہیں سن پائے گا، اب اس کو تھوڑا کہنا پڑے گا میں اونچا سنتا ہوں. تو میں یہ بھی کہنے میں مزہ نہیں آتا مجھے، لیکن بس وہ اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پاتا بےچاروں کی باتیں. پھر بعض اوقات بالکل یہ جھک کر کان ان کے منہ کے قریب لے جاتا ہوں کہ کیا فرما رہے ہیں. اس پر بھی ان کو رحم نہیں آتا کہ اس کو بار بار ہم یوں کروائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ذرا زور سے بول دیں کان میں آواز چلی جائے، اتنا مطلب سوچ کا ہی نہیں پڑتا. تو آپ نے اچھی میری حمایت کر دی کہ موقع دیکھ کر بولنا چاہیے، اتنی آواز ضرورت ہو کہ سامنے والا سمجھے. فائدہ تو آپ کا بھی ہے نا کہ آپ بولیں گے میں سمجھوں گا، اس سے آپ کی بھی تو خواہش یہی ہے نا کہ میں سمجھوں. چلو یہ جن کو میں نے بول دیا وہ ہو سکتا ہے اگر حاضر دماغ ہوں گے تو سمجھیں گے، عمل کریں گے موقع ملے گا تو، ورنہ بدل بدل کے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے انداز میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں.
تھوڑا سا شخصیت کا بھی اثر ہوتا ہے، ایک مرید ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب کے سامنے، اب پیر صاحب نے فرما تو دیا ہے کہ اب یوں بولو، اب وہ اگلے کو یہ تھوڑا سا حیا یا حجاب اس کو کیا نام دو کہ اب ایسے کیسے زور سے بولیں، تو تھوڑا سا شخصیت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ اس کی آواز ہلکی اور دھیمی پڑ جاتی ہے.
نہیں تو پیر صاحب کو بولتے ہیں کہ برکت کے لیے دو شعر پڑھوں گا، نہیں پھر جو یہ لگے ہوتے ہیں اس وقت ان کی کہاں حیا نے کہاں جھجک کہاں روب. بہرحال تو جہاں ضرورت ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آئے سب بولے نا، نماز بھی تو پڑھاتے ہیں تو پیر صاحب پیچھے ہی پڑھتے ہیں نا نماز، تو وہ آواز سے ہی قراءت ہو رہی ہوتی ہے. خیر یہ قدرتی ہوتا ہے کہ روب تو ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے. تمہارا لیے کہ چیخ چلا کر جو باتیں کرتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، اور سامنے والے کے احترام کا بھی خیال رکھا جائے، اس کے درجے کے مطابق اس سے بات کی جائے. ہمارا تو تکار اڑے ابے اوئے توئے کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو یہ طریقے بھی سنت نہیں ہے. حوصلہ افزائی ہو اچھی بات ہے، تو غلط خوشامد بھی نہ ہو، باتوں میں غلط خوشامد بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ سنبھل کے بات کرنا چاہیے. بس صحیح ہے کہ کم سے کم بولے نا بندہ، خصوصاً محفل میں جب بیٹھا ہو، کم بولے گا تو اس کا بھرم رہے گا، اگر اس میں کمزوری بھی ہے تو چھپی رہے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خاموشی عالم کا وقار جبکہ جاہل کا پردہ. عالم کا بھی، عالم بھی زیادہ بول بول کرے گا نا تو وہ لوگ پھر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا امپریشن اتنا قائم نہیں رہے گا. تو عالم ایسا بولے، ایک تو نپا تلا بولے اور کم بولے کہ سننے والے کو یوں رہے کہ اب مزید حضرت کچھ فرمائیں تو اچھا، یہ نہیں کہ حضرت اب چپ کریں تو اچھا، یہ نہ ہو. اور جاہل کا پردہ، کہ جاہل جب بولتا ہے تو اس کا بھاؤ پتا چل جاتا ہے، اس کے بیچارے کی وہ جہالت کھل جاتی ہے، بے وقوفی کی باتیں وہ کرنے لگتا ہے، تو اس لیے وہ خاموش رہتا ہے جب تک اس کا ایک روب رہتا ہے، بھرم رہتا ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
افسوسناک خبر یہ ہے کہ کورونا وائرس یہ پھیلتے پھیلتے اب کراچی میں بھی اس کے پیشنٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور ہزارے اب یہ تقریبا میڈیا پر، یہ مجھے واٹس ایپس آئے کچھ پیغامات، اب میڈیا پر بھی یہ ٹھیک ٹھاک وائرل ہو رہی ہیں چیزیں. اب یہ بھی ایک ظاہر خوف و ہراس تو پھیلتا ہی ہے، ایک ڈر خوف، لیکن میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ پوسٹیں اور یہ پیغامات سارے وائرل ہو رہے ہیں کہ یہاں ہے، تو ہے پریشانی دنیا بھر میں، بہت سارے ممالک اس وقت پریشان ہیں، کئی عاشقان رسول اس وقت اس پریشانی سے دو چار ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اس معاملے میں خاص دعا بھی کر دیں گے، اللہ کریم پریشانی سے بچا کر رکھے.
آمین. کرونا وائرس یہ ایک دریافت ہوا ہے کہ جس یعنی بس طرح طرح کی اس میں مطلب ہے کہ تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور بڑا یعنی کہ خطرناک اس کو مانا جا رہا ہے، انسان اس میں مطلب یعنی کہ جانے بھی جا رہی ہیں اس میں. چائنا سے کہتے ہیں یہ چلا ہے، اللہ کریم ہر مسلمان کی حفاظت فرما، عاشقان رسول کو اس سے محفوظ رکھے، اور پروردگار ان عاشقان رسول کو جن کو یہ چیز ہو گئی، پاک پروردگار شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے.
آمین.
بس صبر و ہمت سے کام لیں، سب کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ملک الموت علیہ السلام کے بعد سب کی لسٹیں، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے. کرونا وائرس نے ڈرا کر رکھا ہے، کاش اپنے رب کا خوف اور ڈر ہم کو نصیب ہو جائے. یہ کسی بہانے موت تو ہے، مرنا تو ہے، تو اللہ سے بندہ ڈرے. لیکن یہ بہرحال ہمارے لیے عبرتیں ہیں، اس میں بھی یہ بھی ایک عبرت ہے نا، کرونا وائرس سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن روز اموات حادثے میں ہو رہی ہیں، دیگر بیماریوں میں ہو رہی ہیں، ویسے بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جاتا بندہ، تو ہر بہانے موت تو ہے. کہ ملک الموت علیہ السلام وقت کا انتظار ہے، ان کو سب معلوم ہے، تو یہ جس سے اس کا وقت پورا ہوگا، انہوں نے سمجھو کہ وہ دیر نہیں لگانی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگائیں گے. یہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، بس کہ وہ ایمان ساتھ جائے، اور ہم اللہ کریم سے عافیت کے طلبگار ہیں. کرونا وائرس سے بھی ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں، تمام مہلک امراض سے بھی ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کریم آسانی دے، بس مدینہ پاک میں محبوب کے جلووں میں، قدموں میں، زیر گنبد خضرا شہادت نصیب کر.
آمین.
جنت البقیع مدفن مل جائے، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے.
اس موضوع پر امیل سنت کا ایک مدنی گلدستہ بھی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل کرونا وائرس نے دنیا میں ایک خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، یہ کوئی نئی بلا ہے جو سننے میں آ رہی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام سر عام ہونے لگے تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی. گناہوں کی سزائیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. کہ کرونا وائرس کی علامات 2 سے 14 دنوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے، جن میں ناک کا بہنا، نزلے میں بہتی ناک کا بہنا، کھانسی، سر اور گلے میں درد اور تیز بخار شامل ہیں. وائرس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے، جس کے سبب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور کئی اموات بھی کہا جاتا ہے کہ اس بیماری میں ہوئی ہیں. اور اس طرح کی آفتوں سے بچنے کے لیے بعض دعائیں ہوتی ہیں، ان میں ایک دعا حدیث پاک کی بڑی پیاری ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا خود کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یعنی اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے، میری شنوائی میں، سننے میں عافیت دے، اور میری نظر میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک تو یہ دعا اگر یاد ہو جائے تو مدینہ مدینہ، اور مزید بھی اس کے اوراد بھی ہیں، یا ماجیدو 10 بار پڑھ کر شربت پر دم کر کے پینے سے انشاءاللہ پینے والا بیمار نہیں ہوگا. مزید یہ کہ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی سے 25 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اللہ کرم فرمائے گا. اور اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں، مہلک بیماریاں اللہ کرے گا تو نہیں آئیں گی.
صلو
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے سوشل میڈیا کا یہ ویڈیو بھی کلپ ہے، میری درخواست ہے کہ اس سے زیادہ وائرل کیا جائے. دعوت اسلامی کے جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اور امیر سنت کا جو آفیشیل پیج ہے، اس پر بھی ہوگا. اور آج بھی ہم اسے مزید واٹس اپ وغیرہ پر آج خصوصیت کے ساتھ ہم اسے مزید وائرل کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ عاشقان رسول تک آپ اس کو پہنچائیں. یہ اچھی نیت سے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. البتہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو اس طرح کی، جیسے امیر سنت نے بھی چند علامتوں کا اظہار فرمایا کہ بیان کیا کہ یہ علامت ہیں، جیسے ہی آپ کو آپ کے بدن میں اس طرح کی کوئی علامت ظاہر ہونا، بغیر دیر کیے آپ فوراً ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے گا، تاکہ یہ بر وقت پھر اس پر خدا نہ خاصا کسی کو ہو تو اس پر قابو پائے، قابو پانے میں کسی حد تک آسانی ہو سکے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر فرمائے.
اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ تے بولو چھو. باپا جان، تماری خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے بارگاہ حاضری تھئی چھے، جواب اس ساتھ فرماوی دیجو.
الحمدللہ بے وقت اجمیر شریف نو سفر منے نصیب تھیو چھے، اللہ کی رحمت تھی. اجمیر شریف نا سفر ماں خواجہ صاحب نے تیاں منقبت لکھوانی بھی سعادت سانپڑی چھے منے. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، دونوں آفت دور ہو مرشد، دونوں آفت دور ہو خواجہ، دو خواجہ میری جھولی بھر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد حماد اتاری یو کے شہر لہسے سے عرض کر رہا ہوں. غریبوں کی مدد کرنا، سچ بولنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، راستے سے پتھر ہٹانا، پرندوں کو پانی پلانا، سب ثواب کے کام ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ثواب کے سب کام عبادت ہیں؟ لیکن عبادت تو صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ جو کام آپ نے گنوائے، اگر اچھی نیت سے ہوں رضا الہی کے لیے تو بے شک یہ ثواب کے کام ہے، تو اللہ کے لیے تو کیے نا، تو اللہ ہی کی تو عبادت ہے. ہم نے ماں باپ کی فرما برداری کی، ماں باپ کا حکم مانا، ماں باپ کو نفع پہنچایا اور ثواب کے لیے کیا، تو یہ اللہ کی عبادت ہو گئی. تو یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کیا تو اس لیے یہ اللہ کی عبادت ہو گئی. اگر ہمارا کوئی اور ذاتی مقصد تھا کہ باپ کی اس لیے مطلب خدمت کر رہے ہیں تاکہ یہ مطلب اب بوڑھا ہو گیا ہے تو یہ اپنے زندگی میں ورثہ تقسیم کر دے اور مجھے زیادہ دے دے، تو اب یہ تو ذاتی مفاد ہے نا اس کا. ایک مثال ذہن میں آئی تو میں نے عرض کر دیا. تو اس طرح مطلب اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیے جائیں وہ ثواب کے کام، سب عبادت میں شمار ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوال ہے کہ صدقہ و خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟
اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے تو اس میں قبولیت کی اللہ کی رحمت سے امید بہت زیادہ ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ رد ہے، قبولیت نہیں ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی نے پیسے دیے، یا تو مطلب حالات تو ایسے ہی ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عام طور پہ لوگ دیتے ہیں، پھر نہیں اگر لوگ دیکھتے تو وہ خود کان سے سناتے ہیں اس کو کہ میں نے اتنا دیا. تو اب اگر یہ سنانا اس لیے تھا تاکہ ان کو بھی رغبت ملے اور یہ بھی دیں, اس یہ نیت اچھی ہے, اس پر بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر صرف اس لیے نیت ہے کہ تاکہ یہ مجھے سخی بولیں دلیر بولیں تو یہ پھر ریا ہے, اس ثواب کی امید نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, بس چھوٹا سا عمل ہو اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو بڑے سے بڑے عمل سے بھی بڑا ہے. اخلاص مانے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا گیا, یہ سمجھو اخلاص کے ساتھ کیا گیا. اخلاص کی اور بھی بہت ساری تعریفیں بزرگوں نے کی ہیں, تو موٹی بات یہی ہے جو بھی کام کیا وہ اللہ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, غیر کا عمل دخل اس میں نہ ہو. لیکن غیر کا عمل دخل پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی شامل ہو گیا تو ٹھیک ہے. ایک بندے کی اس لیے ہم نے مدد کی تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس پر مجھے ثواب ملے, تو ابھی اللہ کی رضا والا کام ہو گیا. حالانکہ بندے کی رضا بھی شامل ہے لیکن اس بندے کی رضا سے اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, تو یہ بھی عبادت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری اہل سنت سے سوال ہے کہ رجب المرجب کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ ارشاد فرما دے.
اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رجب شہر اللہ فرمایا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رجب کو اللہ کا مہینہ کہا تو ہم بھی اللہ کا مہینہ کہتے ہیں. شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے یہ فرمایا تو ہم شعبان کو آقا کا مہینہ بولتے ہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت بہترین ذریعہ ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو احسانات جو سرکار نے کیے وہ جو احسانات ہم پر ہونے ہیں ان کو یاد کرتا رہے تو محبت بڑھے گی. کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے روئے امت کی بخشش کے لیے, تو یہ کہ محبت بڑھے گی نا, ہمارے لیے روئے, کون اپنے لیے دوسروں کے لیے روتا ہے؟ لیکن یہ آقا اپنے لیے کہاں روئے, ہمارے لیے روئے نا. اسی طرح قبر میں بھی ان کا ساتھ ملے گا, ان کا کرم شامل حال ہوگا, نزا میں جلوہ دکھائیں گے جس پر کرم فرمائیں گے. تو یوں مطلب ان کے احسانات یہاں تک کہ قیامت کے دن پل صراط سے امت گزر رہی ہوگی اور یہ رب سلم عرض کر رہے ہوں گے بارگاہ خداوندی میں کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے, رب سلم امتی. اسی طرح میزان مانے ترازو اسکیل, تو جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی نیکیوں کا پلہ بھاری بنا رہے ہوں گے, وہاں بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ شفاعت تو بچہ جانتا ہے کہ شفاعت فرمائیں گے تو گناہوں, یعنی جو گناہگار ہوگا شفاعت تو ذرا مین تو گناہگار کے لیے, اس کو بخشوائیں گے اپنے رب سے. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے, اللہ کی عطا سے اتنے احسانات ہیں. تو یوں ان کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. مولانا اسد اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو, دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی مذاکروں سے ہمیں الحمدللہ بہت زیادہ نالج ملتا ہے، بہت سارے یعنی کہ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اسے یاد کیسے رکھا جائے؟ مقصد یہ کہ آج مدنی مذاکرہ سنا، کل جو سنا تھا وہ بھی تقریباً ہمیں یاد نہیں رہتا، تو اس کا کوئی آسان حل ارشاد فرمائیے.
اللہ کریم ہمارا حافظہ مضبوط کر دے. واقعی دیکھے یہ کہ جس بات میں ہم سیریس ہوتے ہیں نا وہ ہم کو یاد زیادہ رہتی ہے. ناشتے کا ٹائم کتنے بجے ہے یاد ہوگا نا، سیریس ہے نا، ناشتہ کرنا ہے. لنچ کتنے بجے کرنا ہے، اتنے بجے کرنا ہے، سیریس ہے لنچ کرنا ہے. اچھا نماز کی جماعت کا وقت فجر کا کیا ہے؟ بھائی کیا کیا وقت ہے، ہمیں کیا ٹائم ہے فجر کا؟ سیریس نہیں ہے نا تو اس نے بھول گئے، جاتے نہیں ہیں نماز کی جماعت سے پڑھنے کے لیے، کم جاتے ہیں، تو یوں پوچھنا پڑتا ہے. ناشتے کا ٹائم پوچھنا نہیں پڑتا بلکہ یاد دلانا پڑتا ہے، دیکھو 8 بجے ناشتہ تیار ہونا چاہیے. تو جو سیریس اس معاملے میں ہم ہوں گے وہ ہم کو یاد رہے گا. تو اللہ کرے کہ علم دین کے اصول کے تعلق سے ہم سیریس ہو جائیں، ایزی نہ لیں اس کو، بہت ضروری اس کو ایک بالکل لینا، ہم اپنے سر پہ لے لیں گے نہیں، بہت ضروری ہے اس کو یاد رکھنا، انشاءاللہ حافظے میں مضبوطی آئے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نظر حسین پھول نگر سے بات کر رہا ہوں. جی میں پینٹر ہوں اور رنگ کرتا ہوں، تو نا رنگ کرتے ہوئے نا ہاتھوں میں رنگ جم جاتا ہے، تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کو جلدی صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہ تیل سے اسے صاف ہونا ہوتا ہے، تو بار بار اس کو ہاتھ دھونا پھر نماز کے لیے، تو وہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، کچھ چھینٹے وغیرہ نا ہاتھوں میں جم جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مجھے مکمل طور پہ اس کو صاف کرنا پڑے گا یا کہ ویسے ہی وضو کر لیں؟
جو کام کرتے ہیں نا ان کے لیے تو ناممکن ہوتا ہے کہ اس طرح کا رنگ یہ چمڑا اتار دیں تو ہی اترے، بعض رنگے سے پکڑ لیتے ہیں. تو ان میں یہ کہ بھرپور کوشش کرے اپنی، چمڑا چھیننے کی تو اجازت نہیں ہے، وہ جتنا ممکن ہو اس کے جسم جو لگے ہوتے ہیں نا تہ، یہ وہ اس کو ہٹاتا رہے. اب وہ جو یہ دھاریاں جو ہوتی ہیں نا ان میں پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثر رہ جاتے ہیں، تو جو یہ کام کرتے ہیں نا ان کے لیے یہ معافی ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں. کبھی شوقیہ رنگ کیا ان کے لیے معافی نہیں ہے، یہ بہار شریعت میں اس کے مسائل لکھے ہوئے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کرنا اللہ پاک کی رضاکیت کے خلاف ہے؟
اس میں کیا حرج ہے؟ خالی مطلب تنخواہ کے مطالبے پر ہی رضاکیت مشکوک ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. وہ جو یہ اتنا راشن جمع کر کے رکھا ہے اس کا کیا، بینک بیلنس رکھا ہے اس کا کیا، سونا جمع کر کے عورتیں جو رکھتی ہیں اس کا کیا؟ تو یہ بس میرا خیال یہ سوشل میڈیا پر کسی نے کوئی خوبصورت جملہ سمجھ کر وائرل کر دیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا پیٹ کے بل لیٹنا اسلام میں منع ہے؟
پیٹ کے بل لیٹنا اچھا نہیں ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ اس کو کہا گیا ہے. تو کوئی لیٹے تو گناہگار نہیں ہے، اگر درد کی وجہ سے لیٹا تو ذرا مجبوری ہے، ویسے بھی بغیر مجبوری کے بھی لیٹا تو گناہگار نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. اور غالباً اطباء کے نزدیک، ڈاکٹرز کے نزدیک بھی یہ مضر ہے، نقصان دہ، کہ اس پہ کیا یہ جب لیٹے گا دل ہے نا اس پہ پورا بوجھ آ جائے گا دل پر، تو یہ دل کو نقصان کرے گا. اچھا اسی طرح یہ جو بھی پیٹ کے جو بھی آلات ہیں، اوجڑیاں انتڑیاں جو بھی ہیں، یہ سب مطلب یعنی کہ اس کے اوپر پورا وہ بدن کا وزن آ جائے گا، تو یہ کہنے کہ یہ ان نیچرل ترکیب ہے الٹا لیٹنا، تو اس لیے اس پہ اس سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اللہ پاک نے ماں کے قدموں میں جنت کیوں رکھی ہے؟
سر وہ مقصود اعتراض نہیں ہوگا، وہ حکمت پوچھ رہا ہوگا کہ قدم کے نیچے جنت، قدموں میں نہیں، قدموں میں الفاظ اور ہیں، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، تو اس میں مطلب یہ کہ ماں کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، نہ کہ وہ گوشت کا جو پاؤں اس کے نیچے نعوذ باللہ وہ جنت ہوتی ہے. اب حدیث کی شرح کیا ہے یہ تو مفتی صاحب کر دیں.
اس کی جو شرح کی گئی ہے کہ کیا گیا ہے کہ جو ویسے مشہور الفاظ تو ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، لیکن جو صحیح اور مشہور روایتیں ہیں اس میں اس کے الفاظ کے مطابق جو اس کی شرح ہے وہ یہ ہے کہ والدہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح ان کی خدمت میں گویا مٹی کی طرح ہو جانا، عاجزی ان کے لیے اختیار کر لینا، جو بندہ اس طرح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہوگا.
سبحان اللہ.
یہ سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے کہ ملازمت میں ترقی کے لیے کیا کریں یا کون سا وظیفہ پڑھا جائے.
روزی میں برکت کے جو اوراد ہوتے ہیں، ذرا ملازمت کی تنخواہ بھی ایک ذریعہ ہے روزی، تو وہ اوراد اس میں کام آ سکتے ہیں. ایک بہترین ورد یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، ننگے سر اول آخر 11 بار درود شریف اور یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھے عشاء کے بعد، یہ روزانہ پڑھے. اللہ کرے گا تو روزی میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ عز وجل. عورت بھی پڑھ سکتی ہے لیکن ایسے جگہ پر کہ اب کھلا رکھا سر اس نے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہے تو ایک پردے کی جگہ، تو اب نامحرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے عورت کے بالوں پر ایسی جگہ ہو. جیسے بالکونی ہے تو بالکونی میں مرد تو بیٹھ جائے گا، دیکھ عورت بیٹھے گی تو ہو سکتا ہے اطراف سے گھروں سے نظریں پڑتی ہوں، تو ایسی جگہ عورت نہ بیٹھے. اور جگہ ایسے گھر میں ممکن ہے کہ جہاں وہ نظر نہ پڑے، کھلا آسمان میں ملتا ہو اس جگہ بیٹھے. مرد کے لیے قاعدہ ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آج بھی انشاءاللہ اجمیری کسوٹی کا سلسلہ رہے گا، اور آج جن سے اجمیری کسوٹی ہونے جا رہی ہے آئیے ان کو اسکرین پر دیکھتے ہیں. جی آج ان سے ہوگی آپ کی اجمیری کسوٹی. اچھا رضوان بھائی، آپ اپنے پڑوس سے مشاورت کا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں. اب ہمارے ماجد بھائی ہیں تو ان سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے. کسوٹی آپ سے ہے. ایک اور بھی آج ہم کریں گے. ہمارے پاس ایک بڑے پیارے نعت خوان موجود ہیں، دوسری اجمیری کسوٹی ان کے ساتھ ہو جائے گی. چلے دیکھتے ہیں ان کو بھی. دوسری اجمیری کسوٹی ہمارے نعت خوان محمود بھائی کے ساتھ ہو رہی آ رہی ہے انشاءاللہ.
اجمیری کسوٹی.
حامی بے قطع التجا سن لو شاہ.
آپ کی مرادی سے جاندار ہے؟
جی نہیں.
کر دو کرم سیدی محترم، کر دو کرم سیدی محترم.
مادی چیز ہے جسے دیکھا جا سکے.
جی ہاں.
اس مہینے سے اسے کوئی خصوصی نسبت ہے؟
جی نہیں.
کسی نبی سے خاص نسبت ہے؟ شہرت.
شہرت یا نسبت؟
کسی اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ کسی نبی سے نسبت ہے علیہ السلام؟
جی نہیں. اس سے کوئی ظاہر ہے کہ سرکار سے نسبت کس کو؟
کسی ولی سے نسبت وجہ شہرت؟
جی نہیں.
دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، تیرے دربار فیض.
اسے وہ اپنے ولی کا جو سوال کے سے مراد کیا وہ وضاحت کریں گے؟
مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے منسوب بعض چیزوں کی شہرت، جیسے انا ساگر تالاب ہے ایک شہرت ہے، اجمیر شریف ہے شہرت ہے، تو اس طرح کسی ولی سے جو نسبت جو ہے وہ وجہ شہرت ہے، خاص نسبت.
ایک طرح سے نسبت تو ہے،
بازار شریف ہے کوئی؟
جی ہاں.
کیا وہ مزار پاک و ہند میں ہے؟
جی نہیں.
عرب شریف میں ہے؟
جی نہیں.
عراق میں ہے؟
جی ہاں.
عراق پہنچ گئے، دو سوال باقی ہیں.
بارہ سیکنڈ، گیارہ، دس.
ان کا مزار جو ہے یہ جو مزار شریف ہے بغداد شریف میں؟
جی ہاں.
کہ جن کا وہ مزار ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں؟
وجہ شہرت یہ نہیں ہے، یعنی یہ ان کو نہیں کہا جاتا.
سوالات ختم ہو گئے. التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ پیا خواجہ پیا.
آپ کی مرادی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟
سوال کا ویسے وقت گزر گئے.
آپ کی مرادی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟
آپ کا جواب درست نہیں ہے. تو یہ مزار ہے اور آپ شخصیت کیا بتا رہے ہیں؟
انہی کا مزار مراد.
جی نہیں.
کوئی اشارہ؟
ہمارے مشہور و معروف ہیں، ان کا تذکرہ جو سمجھے تقریباً ہوتا ہے.
آسان اشارہ؟
نہ تو آسان کر دیا. وہ رائٹر بھی ہیں.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ کی جو جن کا مزار آپ نے سوچا ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف؟
آپ کا جواب درست ہے. مشہور ہیں.
یہ سوال ہے کہ اگر کسی دکاندار کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ادھار لینے والا ہو، جس سے دکانداروں کو مکمل یقین ہو کہ اس کو چیز دوں گا تو آئندہ پیسہ لینا جو ہے وہ بھول ہی جاؤں، ایسا حساب ہے، تو اب اس کو کہنا کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس وہ چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس میں رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
آپ اس میں ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ تو ہوگا نا، آپ بولیں گے کہ نہیں ہے. اس میں کہ اگر کوئی ایسا گاہ کہ وہ دیتا نہیں ہے تو اس کو معذرت تو کی جا سکتی ہے کہ وہ میں ادھار آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن ظاہر اس میں یہ آپ اس لیے کہ وہ جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، لیکن کوئی بھی ایسی حکمت عملی آپ کو اپنانی ہوگی کہ جس سے وہ جھوٹ نہ بولنا پڑے، دھوکا نہ دینا پڑے. اگر وہ چیز دیکھ بھی لے تب بھی وہ جھوٹ کے تو پھر سر پیر تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہ بکی ہوئی ہے، سودا ہو گیا ہے، بیان آ گیا ہے، وہ کچھ بھی بندہ بولتا ہوگا، تو جھوٹ تو بہت بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنے کی اجازت تو یہاں ملے گی نہیں. اسی سے کسی طرح سچ بول کر ہی معذرت کر لے.
کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس بارے میں کہ اگر ہول سیل میں مال بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو اس بات کا علم ہو کہ جس مال کا سودا ہو رہا ہے اس میں اچھا اور ناقص دو قسم کا مال مکس ہے، تو کیا جو شخص مال خرید رہا ہے وہ اس مال کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اچھا مال زیادہ داموں اور ناقص مال کم داموں آگے سیل کر سکتا ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ.
عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ فروٹ وغیرہ خریدا جاتا ہے، اسی طرح سبزیاں دیگر چیزیں بھی ہیں، تو ان میں جب پیٹی خریدتے ہیں اچھا مال بھی ہوتا ہے کچھ ہلکا مال بھی ہوتا ہے. اب جب بیچنے والا شخص اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا مال بھی ہے اور ہلکا مال بھی ہے، اب جب وہ اپنے ٹھیلے پر ریڑی پر لگاتا ہے تو وہ دو طرح کی اچھا مال الگ رکھتا ہے اور ہلکا مال الگ رکھ کے اس کے کم زیادہ ریٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اب بظاہر تو آسان سوال تھا یہ، میں کوئی اس میں کوئی آٹی نہ ہو. آج کل سوال اس طرح گھما کے بعض وقت کر کے جواب کو اپنے وہ بنا لے نا تو آپ لوگ تجربہ کار. ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ. بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے، اے کوالٹی بی کوالٹی وہ الگ الگ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بصری کمپیوٹر بھی
جی ہاں
شاید منتظر ہے. ماشاء اللہ.
ہاں بھائی بصری کمپیوٹر.
میرا نام محمد سفیان ہے.
عمر آپ کی کتنی ہے؟
میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں مسٹیک ہو جائے فوراً میری اصلاح فرمائیں، جو بھی مسٹیک ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟
کان حقیقت پردہ کاشن نبوت سند العارفین امام المتقین سید التابعین ابو سعید خواجہ خواجان حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 21 سنہ ہجری 642 سنہ عیسوی کو مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت نے مدینہ منورہ میں ہوئی.
ماشاءاللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا؟
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن رکھا.
ماشاءاللہ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتائیے.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو سعید ابو محمد اور ابو بصر ہے.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان اور امی جان کا نام کیا ہے؟
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا نام موسیٰ راہی اور آپ کی امی جان کا نام خیرہ ہے.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس سے بیعت کا شرف حاصل ہے؟
آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا شرف حاصل ہے.
جس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہری و باطنی طہارت کی تعلیم حاصل کی اس مقام کا نام کیا ہے؟
باب السلطنت.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنے صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا؟
حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں. ایک روایت کے مطابق 130 صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا.
سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند اساتذہ کرام کے نام بتائیں.
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کس چیز کی تجارت فرمایا کرتے تھے؟
آپ شروع میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جواہرات کی تجارت فرمایا کرتے، مگر پھر دنیا سے بے عبت ہو کر فکر آخرت میں خوشہ نشین اختیار فرما لیا.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال رجب کے شروع میں 110 ہجری کو ہوا. جب آپ کی عمر مبارک کم و بیش تقریباً 88 برس تھی.
ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آیا کمپیوٹر، بصری کمپیوٹر، بصرہ شریف سے نسبت ہے.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نابیناؤں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟
آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ کا دیدار نابینا کا ہوگا، یعنی جو دنیا میں نابینا رہے.
سبحان اللہ، اتنا پیارا جواب دیا مدنی منڈا نے. نابینا جو دنیا میں وہ مطلب دل بڑا رکھے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی کا دیدار آنکھوں والوں کو نہیں نابیناؤں کو ہوگا. کیا بات.
حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی فرمان سنائے.
اللہ کی قسم، جو شخص ایمان اور عزت کو باعث سے عزت سے رکھتا ہے، اللہ تعالی سے ذلیل رسوا کر دیتا ہے.
یعنی آپ کا فرمان، اللہ کی قسم، جو شخص بھی مال و دولت کو باعث عزت خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ کی کوئی کرامت سنائیں گے آپ؟
ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ بزرگ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، تو انہیں پیاس لگی. راستے میں کنواں نظر آیا، اس میں ڈول اور رسی نہیں تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں نماز پڑھوں تو تم پانی پی لینا. جیسے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اچانک خود بخود کنویں میں پانی اوپر آ گیا اور سب لوگوں نے پانی پی لیا.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
اتنی پیاری کرامت سنائی سفیان.
ماشاءاللہ،
کیا بات.
اور ماشاءاللہ کیا یاد، کیا ماشاءاللہ
یاد بھی ہے، بالکل لفظ لفظ انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رٹا ہوا تھا، حفظ کی آواز سنا. کیا بات ہے. تو اللہ کرے گا بہت بڑے عالم بنیں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو چاہیے کہ اب ادھر ادھر اس کو دنیا کے چکروں میں نہ ڈالے، حفظ کروائیں اور ان کو بس درس نظامی جامعۃ المدینہ میں تخصص الفقہ اور یہ سب یہ کام کریں ان سے. اللہ کرے گا آپ کے خاندان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ.
ماشاءاللہ، ہمارے سفیان عطاری کے ابو کو انشاءاللہ مدنی باکس پیش کیا جائے گا، اور سفیان عطاری کو انشاءاللہ شاء 2600 روپے انشاءاللہ.
ارے واہ، وہی واہ، 2600، کیا بات ہے.
ابھی ہمارے ساتھ جو ہے دو بچے اور ہیں، اور یہ نعرے لگائیں گے اور مدنی مقصد سنائیں گے.
واہ.
ہر سعادیے نبی
جنتی جنتی
صدیق و عمر
جنتی جنتی
عثمان و علی
جنتی جنتی
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی
حسن اور حسین بھی
جنتی جنتی
معاویہ اور علی
جنتی جنتی
ہر روزے نبی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی
جنتی.
ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.
ماشاءاللہ.
آج کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم سے دکان سے اگر کسٹمر ادھار لے جاتے ہیں، بولتے مہینے کی آخری تاریخ میں دیں گے، تو اگر وہ نہیں دیتے ہیں، اس میں تاخیر کرتے ہیں، دینے کے لیے پیسے بھی ہیں ان کے پاس، جان بوجھ کر ہمارے ساتھ دکان میں نہیں آتے یا ہمیں ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے، تو اس پہ ہمیں صبر کریں گے، اور یہ جو ہم صبر کرتے ہیں اپنا یہ دین دیا ہوا، ان کو تاخیر وہ کرتے ہیں، اس پہ ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ اور اگر بالکل کوئی سال دو سال ہو گئے تو وہ لے گیا سامان، تو وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، مانگتے بھی ہیں تو وہ نہیں، آج بولتا ہے آج دوں گا کل دوں گا، نہیں دے رہا، کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے یا کہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا اس نیت سے، جبکہ وہ دینے کا عائل بھی ہے، پیسے بھی ہیں اس کے پاس؟ اس سوال کا جواب عنایت فرما دے.
جس نے قرض لیا وہ اب دے نہیں رہا، یہ مراد اس کی. اس میں تو جس نے قرض دیا ہے نا، اس کا یوں دیکھا جائے تو بڑا فائدہ ہے. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے موجود، کہ جیسے کسی کو قرضہ دیا اور تاریخ طے ہو گئی. مثال کے طور پر میں آپ کو شعبان آج لیا قرضہ رجب کی دوسری رات کا, شعبان کی پہلی تاریخ کو میں آپ کو لوٹا دوں گا, تو اب شعبان کی پہلی تاریخ کو اس نے لوٹایا نہیں قرضہ, واپس آپ کو نہیں دیا, تو اب وہ تاریخ جو طے ہوئی تھی اس کے بعد جتنے دن گزرے گے نا, مثلا آپ نے 10,000 روپے قرضہ دیا تھا, تو اب یہ کہ اس نے دیا شعبان کی 10 تاریخ کو آپ کو, تو پہلی سے لے کر 10 تک جتنے دن بھی گزرے نا, تو یہ روزانہ آپ کو 10,000 روپے خیرات کرے گا, ثواب ملتا رہے گا. تو وہ 10 دن کی میں نے مثال دی آپ کو, تو اب وہ 1 سال تک نہیں دے گا, تو ہر روز وہ قرضے کا ثواب اتنا خیرات کرے گا ثواب ملتا رہے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے اور اس میں یہ فرمایا کہ آج کل کسی کو قرضہ دو تو پھر وہ واپس دینے کا نام نہیں لیتا ہے, امید نہیں ہوتی, تو میرے بھی قرضے لوگوں کے پاس ہیں اس طرح, تو وہ دے نہیں رہے, تو الحمدللہ اس حدیث پاک کے مطابق مجھے روزانہ اتنی خیرات کا ثواب ملتا ہے, ورنہ میں اتنی خیرات خود روزانہ کروں یہ کیسے ہوگا. تو یوں مطلب اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نے یہ ڈھارس بھی دی اور ہمیں بھی بتایا ان مانو کر کہ کوئی قرضہ دبا لے تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا, آپ کو ثواب ملتا رہے گا.
قرض کے حوالے سے تو جو آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح دی سے, اصل میں یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں دین کے حوالے سے, یعنی انہوں نے سامان بیچا ہے, سامان بیچنے پر وہ پیسہ جو ہے وہ دے نہیں, ریٹائر ہو گیا, تو اب انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم ان کو مہلت دیں اور موجود ہے ان کے پاس, اس کے باوجود وہ دے نہیں دے.
ہاں یہ قرضہ اس لیے میں نے پوچھا آپ کو, تو قرضہ اور یہ دین یا اس طرح جو یہ کاروبار کی صورت ہے, اس میں اس حدیث کو لا سکتے ہیں یا نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے.
بخاری مسلم
اس سوال کے جواب کے تحت اس کو نہ لیا جائے.
بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے مضمون کہ پچھلی امت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا یہ معمول تھا کہ اپنے جس کو دیتا کچھ, یعنی اس کا کسی کے پر قرض ہوتا دین ہوتا, تو وہ اپنے غلاموں کو یہ کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی دینے کے قابل بھی ہے اور وہ مہلت مانگتا ہے تو اس کو مہلت دو, جو نہیں دے سکتا تو اس کو بھی مہلت دو, چھوڑ دو اس کو. تو جب اس کا انتقال ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے معلوم کیا, تو اس نے اپنا یہی عمل بیان کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ معاف کرنے کے لائق ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے ایک بار پھر اجمیری کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں. جی
کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ انسان ہے؟
جی ہاں.
چولیے کرام میں سے؟
جی ہاں.
کی ولایت مشہور ہے؟
وجہ شہرت ان کی ولایت نہیں کہہ سکتے ایسا کوئی.
کیا ان کا تعلق پاک و ہند سے؟
جی نہیں.
دامن رہے ہاتھ میں عرب شریف سے؟
عرب ممالک سارے؟
جی جی
عرب ممالک. جی عرب ممالک سے. ہاں التجا سن لو شاہ ان کے لیے خواجہ پیا خواجہ پیا.
کیا ان کا قصیدہ مشہور ہے؟
جی نہیں.
تھامنا ہاتھ ہے سید مہربان ہے تیرا کام خواجہ خطا پو
ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں لاج رکھنا فنا کی معین جہاں
لاج رکھنا آٹھویں سوال کا ختم ہو چکا ہے
ذرا نئے نئے اسلام میں
ساتویں سوال کا کر لو نا وقت سوال اب آٹھواں سوال شروع ہوا
نئے اسلام بھائی تو پھر مطلب آٹھ میں سے ہو گئے جو ترکیب کے مطابق ہے یہ آٹھویں کو بھائی گڑی روک دیجئے فرمایا آج امین نے
شروع کی تین صدیوں میں تعلق ہے ان کا
شروع کی تین صدیاں یعنی اچھا اچھا جی ہاں
اچھا محمود بھائی کو بھی کسی سے مدد لینے کی اجازت ہے رضوان بھائی کو تو ہوئی تھی جو اجازت
صحابی ہیں
جی نہیں ہاں اجازت ہے مدد لینے کی
نو سوالات ہو گئے دو سوال باقی ہے اور مدد کی اجازت مل چکی ہے
جو تابعین میں سے
جی ہاں
آخری سوال
ہے کہ ان کا مدینہ شریف سے تعلق ہے
جی ہاں مدینہ شریف سے تعلق کس کا نہیں میرا بھی الحمدللہ
دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا ہمیں ایک نہیں ریزا خار ہے مدینہ
پاس تعلق کا سوال بھی
ایسے ایسی شہرت نہیں ہے
سوالات بھی باقی نہیں ہیں پورے ہو گئے گیارہ ہو گئے ویسے مدد کی بات ہوئی تھی اب محمود بھائی اوپر سے بھی مدد لے سکتے ہیں کچھ اشارہ اگر طلب کر سکتے ہیں کچھ اگر ایسا ہو جائے اشارہ لیں گے محمود بھائی
کر دو کرم سیدی محترم تم کو بھیجا گیا
سوالات تو اب ہو گئے اس کے سوال
وہ کیا مدینہ
کیا نہیں سب اب نام لے لیں
وہ فیس بھی
وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گج بچ کے بولیں
مگنی فیس کا اعلان فرما دیجیے نا
سبحان
12 مہینے تک ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر 25 ماہ بھی بول سکتے ہیں
وہ بابا 6 رجب مجھے تو روزانہ مدنی مذاکرے میں آنے کی بھی جاتا تھا فرما دے
سبحان اللہ
سبحان اللہ
اب یہ آتے ہیں بےچارے وہ بس مرضی سے آتے ہیں الگ ایسا اچھا ایک ماحول بن گیا تھا میں چاہتا تھا کہ وہ کلام پڑھے لیکن ہر نعت خواند کو سوچنا نہیں پڑتا کہ اس میں اگر کوئی کلام پڑھا جائے یہ ہوتے تو اٹھا لیتے آپ کو یاد کیا تھا میں نے
ارے
الحمدللہ بیان میں آ رہے تھے اسکرین پر لوگ رو رہے تھے جو بیان ہو شروع میں
جی
تو یہ اٹھاتے تو ایک بہت اچھا بہت ساروں کا بھلا ہو جاتا جی اللہ مشکل
کیا وہ امام
کیا نہیں
وہ امام اعظم ہے
فیس نہیں آئی ہے
نیت ہوگی انشاءاللہ بدری مذاکرے
سبحان اللہ کیا فرمایا آپ نے امام
آپ کی مرادی شخصیت امام اعظم ہے
آپ کا جواب درست نہیں ہے
اشارہ اگر آپ عطا فرما دیں کوئی واضح اشارہ اگر مل جائے کیا بات ہے
دیکھیں اپنے یہاں جو اپنے بیانات ہوتے ہیں نا تو ان میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے اقوال وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی جو ہے وہ ان کے اقوال بیان فرمائے ہیں
یعنی شروع کی 3 صدیوں سے ان کا تعلق ہے صحابی نہیں ہے جی اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ
امام غزالی نے جو ہے وہ ان سے
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
آپ کا جواب درست ہے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہاں پر ہمارے ساتھ شعبہ تعلیم سے اسلام بھائی کچھ آئے ہیں اور یہ کچھ سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جانی میرا نام احمد رضا ہے اور میں کراچی کے شہر ناظم آباد سے تشریف لایا ہوں. آپ کے بارگاہ میں یہ سوال لے کر حاضر ہوا ہوں کہ واشنگ مشین میں جو کپڑے ناپاک, اگر اس میں کوئی کپڑا دل جاتا ہے واشنگ مشین میں, تو کیا سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اور اگر سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جواب اشارہ فرما دیجئے.
اگر واشنگ مشین میں پانی میں ایک ناپاک کپڑا آ گیا تو ظاہر کہ سارا پانی ناپاک ہوا, جبکہ وہ پانی کھیرا ہوا ہے ناپاک ہوا, اب یہ سارے کپڑے ناپاک ہوئے. جان بوجھ کر اس طرح دوسرے کپڑوں کو ناپاک کرنا نہیں چاہیے. اور اگر واشنگ مشین کا سسٹم آج کل یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہوتا ہے نیچے سے جا رہا ہوتا ہے نا, یہ مائع جاری, اس صورت میں کپڑا جو ہے وہ اتنا پانی بہا کر لے گیا نجاست کو, زن نے غالب آ گیا کہ نجاست کو یہ پانی بہا کر لے گیا تو اب یہ کپڑا پاک ہو گیا. البتہ یہ کہ نجاست کا اثر اگر باقی ہے تب تو اس کو پاک نہیں کہا جائے گا.
اس میں ڈیٹیل کافی ساری ہے,
جلدار ہو رہی ہے.
اور دوسرا اس میں وہ پانی یوں اوپر سے آتا اور جاتا یہ ایک الگ سسٹم ہوگا, لیکن عام طور پہ جو آٹومیٹک ہوتی ہے اس میں پانی لے لیتی ہے, پانی لینے کے بعد کپڑے کو اچھی طریقے سے کر کے پھر وہ خود ہی پانی کو نکال کے اس طرح تین مرتبہ پانی وہ لیتی ہے الگ الگ مشین. اس طرح تو مختلف اس کی صورتیں ہیں. بعض صورتوں میں جیسے یہ غیر مرئی یا نہ, یعنی سوکھنے کے بعد جو نظر نہیں آتی, اور ظن غالب یہ ہوا ہے کہ اس نے نجاست کو بہا دیا ہے تو پاک تو ہو جائے گا, لیکن وہی صورت ہے کہ ایک تو دوسرے کپڑوں کو ناپاک کرنا, دوسرا پھر اس کے اندر جو اپنا احتیاط والی صورت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پاک کر کے مشین کے اندر ڈالے تاکہ دیگر کپڑے ناپاک نہ ہوں.
کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, وہ بھی حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فیصل اتاری, صدر کابینہ, صدر ڈویژن شعبہ تعلیم سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو کیا باپ کے پاس بھی کوئی جنت ہے؟
توبہ استغفر اللہ, یہ شاید ہو سکے سوشل میڈیا پر اس طرح کے سوالات کرتے ہوں گے لوگ. باپ کے پاس جنت کیوں نہیں ہے؟ باپ کے بارے میں تو حدیثوں میں کہ باپ تمہارے لیے تمہاری جنت بھی ہے تمہاری دوزخ بھی ہے, اس مضامین یہ حدیثوں میں موجود ہے. تو باپ کی فرما برداری کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو ضرور جنت کا حقدار ہوگا, اور باپ کو ستائے گا تو جنت سے محروم کیا جائے گا, جہنم ہی ہوگا.
فتح رضویہ کی 10ویں جلد میں روایتیں جو موجود ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے, تو اس میں والدین دونوں کا تذکرہ بھی موجود ہے.
سبحان اللہ. اس طرح مطلب وہ بازو کا سوال جو ہے نا چلاتے سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں طرح طرح کی. خیر انہوں نے تو ان کو سوال دیا گیا ہوگا, یہ کسی نے دیا ہوگا ہو سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ارسلان اتاری, خیبر پختونخوا میں 12 مدنی قافلوں کی ذمہ داری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کی شادی ہونے والی ہو تو اس کو کن کن باتوں کا سیکھنا ضروری ہے اور وہ کن کن کتابوں سے علم سیکھ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
کوئی وہ اتنے کورس آپ لوگ کرتے ہیں, شادی کورس رکھا ہے کہ نہیں؟
آن لائن ملیں گے
بھائی. چلو ماشاء اللہ. تو یہ کہ آپ شادی کورس کر رہے ہیں, اسلامی شادی کتاب پڑھ لیں, باہر شریعت میں بھی اس کے مسائل کافی موجود.
حصہ 7 اور 8 جو طلاق کے مسائل,
7 اور 8 طلاق کے مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے. جو نکاح کرے اس کو طلاق کے کنائے بھی اس کو آنے چاہیے اشارے. یہ سب میں نے کافی اس میں ڈیٹیل ہے. تو یہ اچھا جذبہ سیکھنا چاہیے. شادی کورس بھی کر لیں آن لائن تو شاید کم انہیں وقت اس میں دینا پڑتا ہوگا, گھر بیٹھے ہو سکتا ہے. اللہ آپ کی خانہ آبادی فرمائے.
الحمدللہ عزوجل میں آن لائن سنت نکاح کورس کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یعنی مثال کے طور پہ طلاق کے مسائل ہو گئے, اور کیا کیا چیزیں سیکھنا ضروری ہیں, اور کس کتاب سے باہر شریعت کے علاوہ
گھر کس طرح چلانا ہے, اور کس طرح مطلب اپنے اخلاق درست رکھنے ہیں. تو یہ سب احیاء العلوم دوسری جلد میں نا, دوسری جلد میں احیاء العلوم کے نکاح کا کافی مطلب ہے نا کہ مواد, اس میں بھی بہت سارے اخلاقی اور پیارے پیارے مدنی پھول ہیں, تو ان کو بھی مطالعے میں لانا چاہیے. شادی شدہ ہیں وہ بھی پڑھیں ان کو, تو ورنہ یہ شوہر خر دماغ ہوتا تو بھی گھر خراب کر دیتا. تو اس کو مطلب یہ امام غزالی ٹھنڈا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا پچھلے مدنی مذاکرے میں ناظرین کے لیے جو سوالات دیے گئے تھے تو ان کے سوال اور جواب. سوال نمبر ایک, سب سے پہلے کس نے کپڑا سلائی کیا؟ جواب, حضرت ادریس علیہ السلام. سوال نمبر دو, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہاں چلا کیا تھا؟ جواب, داتا صاحب کے مزار پر. سوال نمبر تین, قارون کے خزانے کی چابیاں کتنے لوگ اٹھاتے تھے؟ جواب, 40. درست جوابات دے کر قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والی کا نام, بنت عبد الحفیظ لاہور. انشاءاللہ ان کو ان کا تحفہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کر دیا جائے گا, اور یہ چیک صرف مکتبۃ المدینہ سے بس صورت کتاب کے شوتر کتابیں وہاں سے لے لی جائیں, یا وہاں کی جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ لے سکتے ہیں اس میں. اچھا اب کل کے لیے یہ سوالات کر رہا ہوں دیے جا رہے ہیں, ان کا کل جواب دیں, کل تک, کل عشاء کی اذان تک مدری چینل پر جواب دے دیں, لیکن تحریری صورت میں, ٹیکسٹ میسج کی صورت میں, ایس ایم ایس کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے جواب دیا جائے گا. جو عیسائی بہنیں وہ اپنے محرم کا نام اور نمبر بھی ڈالیں. سوال نمبر ایک, پورا بڑھاپا کیا ہے, یعنی کتنی عمر میں پورا بڑھاپا آتا ہے؟ سوال نمبر دو, امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا؟ سوال نمبر تین, امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم,
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد
صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پہ مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں نیک پرہیزگار عاشق رسول عاشق صحابہ و اہل بیت و اولیاء بنا. الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا. اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. مولا کریم برے خاتمے سے بچا, ایمان کی سلامتی نصیب فرما. رب رحیم و کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو تابع فرمان بنا, فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. مولا کریم جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائے. یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے سے نکل آئے. الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. یا اللہ جن کو پڑوسی تنگ کرتے ہیں تنگ نہ کریں. یا اللہ مظلوموں کی غیب سے مدد فرما, ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو سنتوں کا پابند بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.
کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب نگ کب
نظر آتی بات
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
الحمد لله دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رجب المرجب کے روزے رکھنے کی جو ایک ترغیب کا سلسلہ ہے تو ہماری مجلس مدنی نامات رکن شورا حاجی فضیل نے کارکردگی بھیجی ہے کہ کل جو پہلا روزہ ہوا تو الحمدللہ اب تک کی جو ملنے والی کارکردگی اس حساب سے پاکستان میں کل سحری اجتماعات 1143 یہ ہوئے اور الحمدللہ 11162 اسلامی بھائیوں نے ان اجتماع میں شرکت کی
سبحان اللہ
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی الانبیاء و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ